اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر المعین. ناظرین محترم، ایک مرتبہ پھر ایک اور ٹاک شو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. جیسا کہ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ اگلا ایپیسوڈ جو ہے خواتین سے متعلق ہوگا، تو آج ہمارے ساتھ ایک مہمان جن کو ہم نے دعوت دی ہے، ان کا تعارف آپ سے کروانا چاہیں گے. سیدہ تسنیم زہرا رضوی میری شریک حیات ہیں، میں ان کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں.
شکریہ.
ناظرین محترم، آج کا موضوع جو ہے وہ خواتین سے اختصاص رکھتا ہے، اور انشاءاللہ ہم اسی موضوع پہ سوالات کریں گے. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، جتنی بھی گفتگو ابھی تک ہوئی ہے وہ تمام گفتگو مردوں کے لیے بھی تھی اور خواتین کے لیے بھی تھی، لیکن آج ہم خصوصیت کے ساتھ خواتین سے متعلق جو ہے وہ سوالات پر فوکس کریں گے. انشاءاللہ کہ آپ کے لیے مفید ہوگا. سب سے پہلا سوال جو میں تسنیم آپ سے کرنا چاہوں گا، دین مبین اسلام کی تبلیغ، دفاع اور فروغ میں بالآخر خواتین کا کردار ہے، شروع سے رہا ہے اور ابھی بھی کردار ہے، اس کو ہم کس طرح سے مہدویت سے لنک کر سکتے ہیں، اس کے بارے میں گفتگو فرمائیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہی نستعین. آپ کی اور تمام ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتی ہوں. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسلامی نقطۂ نظر سے عورت اور مرد میں انسانیت کے ناطے کوئی فرق نہیں ہے، اور تمام ادیان کی حفاظت جس طرح مردوں نے کی اسی طرح عورتوں نے بھی کی. اس کے فروغ میں، اس کی تبلیغ میں سب نے اپنا حصہ ڈالا. اب چاہے بات جناب ہاجرہ کی ہو جو حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم کے اس امتحان میں کلیدی کردار ادا کرتی ہیں، یا اس کے بعد جناب موسیٰ کی ہو جہاں ان کی والدہ اور ان کی بہن ان کی حمایت کرتی ہیں اور ان کی حفاظت میں اہم کردار ادا کرتی ہیں، جناب آسیہ ہوں، یا اسی طرح آگے چلے جائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جہاں سب سے بڑا انسانیت کے تاریخ میں ایک انقلاب آیا، رونما ہوا اسلام کے ظہور کے ساتھ. وہاں پر حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا جو ہے وہ اولین ایمان لانے والی عورتوں میں سر فہرست تھے، اور ویسے مرد و زن میں ایمان لانے پر دوسرے نمبر پر ہیں اظہار ایمان میں. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت پناہ ہیں، ان کے دین کی حامی ہیں، سب سے بڑی ان کے ناصر اور مددگار ہیں، یہاں تک کہ وہ اپنی جان سے، اپنے مال سے، اپنی حیثیت سے جو ہے وہ ہر طرح سے اس دین کی حمایت کرتی ہیں اور اس کے فروغ میں اپنی جان کا اور اپنے مال کا نذرانہ پیش کرتی ہیں. اس کے بعد ہم نبی کریم کے بعد حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا آپ کی لخت جگر کو دیکھتے ہیں کہ جو اسلام کی حمایت میں کھڑی ہو جاتی ہیں اور دین پر اپنا سرمایہ خرچ کرتی ہیں، اور ان کی تاثیر، ان کی پیروی میں جناب زینب سلام اللہ علیہ ایک بہت بڑا انقلاب جو کربلا کے نام سے ہے اور رہتی دنیا تک اس کی مثال نہیں ملے گی، جناب زینب کے ساتھ رقم تراز ہوتا ہے اور امام حسین علیہ السلام کے شانہ بشانہ وہ نظر آتی ہیں. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چاہے چھوٹی انقلابات ہوں یا بڑے انقلابات ہوں، آئمہ کی باتیں ہوں یا انبیاء کے دور ہوں، خواتین ہر طرح سے ایک مومن خاتون جو ہیں وہ اس مشن میں ان کے ساتھ ہیں اور دین کی حفاظت و تبلیغ کر رہی ہیں، اور یہی ذمہ داری انہوں نے ادا کری ہے خواتین نے بہت اچھے طریقے سے. جب ہم خود امام زمانہ علیہ السلام کی طرف آتے ہیں اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی ولادت کی تیاری جب خدا شروع کرتا ہے، تو چونکہ ایک بہت ہی اہم دور ہے وہ کہ جس میں امت مسلمہ کو ایک ایسے امتحان سے گزرنا ہے جس کے لیے وہ پہلے سے تیار نہیں ہے، اور یوں سمجھیں کہ اس سے پہلے انہوں نے یہ دور ایسا دیکھا نہیں ہے، اور وہ ہے ان کے ہادی کا ان کی نظروں سے دور ہو جانا، غائب ہو جانا. تو جب جناب امام حضرت امام مہدی علیہ السلام کی تیاری ہوتی ہے ولادت کی، تو اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین اپنے وقت کے امام، یعنی اس وقت کے امام امام حسن عسکری علیہ السلام کے ساتھ شانہ بشانہ موجود ہیں دین کی تبلیغ میں اور ہادی برحق کی حفاظت میں. جناب نرجس خاتون کا نام ضرور بیان ہونا چاہیے اس میدان میں، کہ جو کہ ایک ملکہ تھیں اور ان کے پاس ہر طرح کی سہولیات میسر تھیں، لیکن اس کے باوجود وہ دین اسلام کی محبت میں اسیری کو اور کنیزی کے دور کو قبول کرتی ہیں، اور اس کے بعد اس مشقت کے ساتھ وہ وہاں پہنچتی ہیں سامرہ میں امام حسن عسکری کی خدمت میں، امام نقی کی خدمت میں، اور اس کے بعد پھر وہاں سے جب ان کی عقد ہوتا ہے اور ان کی شادی ہوتی ہے امام حسن عسکری کے ساتھ، تو خود اتنا امپورٹنٹ ہے ان کا رول کہ ان کو باقاعدہ طور پر تربیت کے لیے جناب حکیمہ خاتون کے حوالے کیا جاتا ہے، ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام ہوتا ہے. یہاں سے ایک خاتون کے اساسی نقش اور بنیادی حیثیت کا پتہ چلتا ہے، ایک حجت خدا کی پشت پناہی اور اس کی تبلیغ میں کس طرح خاتون اپنا حصہ ڈالتی ہیں. پھر اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی ولادت چونکہ ایک راز میں رہنے والی چیز ہے, تو اگر امام ہمارے گیارہویں امام اپنے خاص اصحاب کو ان کی ولادت کے بارے میں بتاتے ہیں تو ان میں خواتین کا نام بھی شامل ہے, خود جناب نرجس خاتون اور جناب حکیمہ خاتون اس راز کو اپنے سینوں میں رکھتی ہیں اور اس کو افشا, اس کو ظاہر نہیں کرتی. وہ ایک رازدار بنتی ہیں اپنے وقت کے امام کی اور ان کی حفاظت کرتی ہیں, یہاں تک کہ شیخ صدوق اپنی ایک روایت نقل کرتے ہیں احمد ابن ابراہیم سے, اور وہ بیان کرتے ہیں کہ میں 262 ہجری میں جناب حکیمہ خاتون دختر امام جواد کی خدمت میں پہنچا اور میں نے ان سے سوال کیا کہ امامت کے بارے میں اور آئمہ کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے, کیا نظریہ ہے. وہ پشت پردہ سے مجھ سے محوِ کلام تھی اور انہوں نے مجھے آئمہ کا تعارف اس طرح بیان کیا کہ ایک ایک نام انہوں نے میرے سامنے دہرایا اور پہلے امام سے لے کے 12 امام کے ناموں کا ذکر کیا کہ یہ ہے امام برحق. تو جب وہ آخری امام حجت ابن الحسن کے نام پر پہنچی تو میں نے سوال کیا کہ یہ کہاں ہیں, انہوں نے کہا یہ پردہ غیب میں ہے. تو پھر میں نے سوال کیا کہ پھر اس وقت شیعوں کی پناہ گاہ کون ہے, تو انہوں نے فرمایا کہ جدہ. اب یہ جو جدہ ہیں یہ کون ہیں, اب یہ وہ خاتون ہیں کہ جو اس وقت جب کوئی مرد امام کے وجود کی حفاظت اور ان کی زندگی کی حفاظت نہیں کر سکتا حالات کی بنا پر, تو ایک خاتون کھڑی ہو جاتی ہے. اور یہ جدہ امام حسن علیہ السلام کی والدہ اور امام عصر کی دادی ہیں اور ان کی جدہ ہیں. تو وہ فرماتی ہیں جناب حکیمہ خاتون کہ اس وقت شیعوں کی پناہ گاہ جدہ ہیں, اور کافی عرصے تک جب تک کہ نائبین خاص کا دور شروع نہیں ہوا اور امام کے چاہنے والوں کے درمیان ان کا تعارف عام نہیں ہوا, جناب جدہ ہی شیعوں اور امام کے درمیان رابطہ بنی رہی, اور امام عصر کی احادیث اور ان کی گفتگو اور ان کی باتوں کو جدہ کے نام سے نقل کیا جاتا رہا. اس طرح امام کے وجود کو چھپایا بھی گیا اور ان کی تبلیغ کو پھیلایا بھی گیا, اور ان کے جو اہداف تھے وہ پورے ہوتے رہے جو امامت کے ہوتے ہیں. اور جناب حکیمہ خاتون یہاں فرماتی ہیں کہ یہ کام, یہ بات جو میں کہتی ہوں کہ جدہ اس وقت شیعوں کی پناہ گاہ ہے, یہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے دستور کے مطابق ہے اور امام حسین کی پیروی ہے. جس طرح امام حسین نے دنیا سے جاتے ہوئے اپنی وصیت اور اپنا مال جناب زینب کے سپرد کیا تاکہ اس وقت کے امام جو آپ کے فرزند تھے امام سجاد علیہ السلام کی جان کی حفاظت ہو سکے, اور کافی عرصے تک جب تک کہ حالات سازگار نہیں ہوئے امام سجاد کی باتوں کو اور ان کی احادیث کو جناب زینب کے نام سے بیان کیا جاتا رہا ہے. تو اس طرح خواتین غیبت الصغرا میں بھی اور مختلف ادوار میں دین کی حامی بن کے کھڑی ہوئی اور انہوں نے رہبران الہی کی مدد کری.
میرے خیال میں ناظرین محترم کے لیے روشن ہو گیا ہوگا کیونکہ خاتون کا کام صرف جھاڑو پوچھا اور روٹی اور فقط یہ نہیں ہے, بلکہ اجتماعی فرائض میں خصوصاً دین کی حفاظت, دین کے فروغ, ان کی ترقی کے لیے ان کا اہم کردار ہے, اور یہ کردار انہیں ادا کرنا ہوگا. اسی لیے میں آگے سوال کی طرف بڑھوں گا, اور وہ یہ کہ یہ کردار تو ہو گیا ماضی کا, اور آپ نے شواہد بھی بیان کیے, غیبت کبریٰ میں خواتین اجتماعی طور پر کیا کردار ادا کر سکتی ہیں, کیونکہ باقی تمام موضوعات کو ہم مردوں کے پروگرام میں ڈسکس کر چکے ہیں. اس لیے ہم آتے ہیں ڈائریکٹ اپنے سوال پہ کہ غیبت کبریٰ کا زمانہ ہے, اس میں خواتین اپنا کیا کردار ادا کر سکتے ہیں, خصوصاً اجتماعی پہلو کو مد نظر رکھیں کیونکہ ہماری اجتماعی گفتگو جاری ہے, تو اسی پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے بیان کریں.
غیبت کبریٰ میں بھی خواتین کا جو کردار ہے وہ بہت اہم ہے, اور کوئی بھی انقلاب کامیاب نہیں ہوتا, کوئی بھی قوم ترقی نہیں کرتی جب تک کہ اس میں شامل مرد و زن دونوں مل کر اس کی ترقی میں اپنا حصہ نہ ڈالیں. اسی لیے آپ ایرانی انقلاب اسلامی کی جو مثال ہے وہ دیکھتے ہیں کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہمارا انقلاب خواتین کا مرہون منت ہے, تو اگر ہم خواتین کو ہٹا دیتے ہیں کسی بھی ترقی میں اور وہ پیچھے رہ جاتی ہیں تو وہ قوم ترقی کر ہی نہیں سکتی.
بہت بڑا کلمہ ہے مرہون منت ہے.
جی,
مردوں کو یہ احساس کرنا پڑے گا کہ مرہون منت کا مطلب یعنی منحصر ہے انقلاب,
اور ایک فرد ہونے کے ناطے جامعہ کا ان پر بھی اسی طرح ذمہ داری عائد ہوتی ہے جس طرح ایک مرد پر ہوتی ہے. اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ ایک مرد کی کیا ذمہ داریاں ہیں اور ایک عورت کی اجتماعی لحاظ سے, جبکہ عورت کا زیادہ اہم کردار ہے مرد کی نسبت اور بہت مؤثر کردار ہے. لہٰذا ہم یہاں پہ یہ دیکھتے ہیں کہ عورت اس غیبت کبریٰ کے دور میں جو ایک سخت امتحان کا دور ہے, امتحان الہیہ کے دور میں سے, اور اس میں جو فتنے امت کے لیے آئیں گے اس کے لیے پناہ طلب کی گئی ہے روایات میں کہ یہ اتنے سخت امتحانات ہیں جن سے دو چار ہوگی امت, تو ایسے میں خواتین کو بھی اتنی ہی بڑی ذمہ داری ادا کرنی ہوتی ہے ان فتنوں کے مقابلے میں، اپنے دین کے تحفظ کے لیے، اپنے ایمان کے ظہور کی راہوں کو ہموار کرنے کے لیے. تو ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ خواتین میں ایک تو انفرادی کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو اس کو رعایت کرنی ہوتی ہیں، اور کچھ اجتماعی ہوتی ہیں. انفرادی میں ہم یہ آتے ہیں کہ ان کو اپنی معرفت کو بڑھانا ہوگا، اپنی معرفت اپنے رب کے بارے میں، اپنے نبی اور اپنے امام کے بارے میں. کیونکہ جب تک وہ خود عاشق امام نہیں ہوں گے اور امام کے کانسیپٹ ان کے ذہن میں کلیئر نہیں ہوں گے، اس حکومت کا، اس ظہور کا اور اس فلسفے کو نہیں سمجھیں گے، وہ کبھی بھی اپنے باقی اجتماعی ذمہ داریوں کو اس طرح انجام نہیں دے سکتی، ذمہ داری کے ساتھ، شوق اور جذبے کے ساتھ، ولولی کے ساتھ. لہٰذا آگے جتنی بھی ذمہ داریاں بیان ہوں گی ان کی اساس یہ ہے کہ وہ دل سے باور کر چکے ہوں اس چیز کو، اور سمجھتی ہوں خود کہ وہ کس دور کی طرف بڑھ رہے ہیں اور کس دور کی تیاری کر رہے ہیں. تو ایک تو معرفت ہے، ہم مختصر یہ بیان کریں. اور اگر دوسری چیز ہم دیکھتے ہیں وہ ہے خود سازی، کہ جب آپ ہم معرفت لے لیتے ہیں اہل بیت کی، آئمہ کی، امام شناس ہو جاتے ہیں، تو پھر ہم اطاعت اور عبادت میں خدا کے زیادہ آگے نظر آنے چاہیے اور ہماری خود سازی ہونی چاہیے. اور خود سازی کے بعد جب ہم خود سمجھ لیتے ہیں کہ اطاعت الہی کیسی ہے اور ان فرامین کو انجام دیتے ہیں اور ایک آئیڈیل کے طور پہ اپنے عمل کے ذریعے سے باہر آتے ہیں، سامنے آتے ہیں، تو پھر ہم اجتماع کی طرف چلتے ہیں. تو عورتیں بھی اسی طرح انفرادی اپنی تربیت کے بعد، اپنے تزکیہ نفس کے بعد انہیں اجتماع سازی، معاشرہ سازی کی طرف آنا ہوتا ہے. اور اس میں ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ مختلف میدانوں میں وہ کام کریں کہ جو کام قوم کو اور ملت کو امام کے ظہور کی طرف لے کر چلے گا.
اس سے پہلے کہ ہم اجتماعی وظائف کی طرف آئیں، انفرادی کو ہم تھوڑا کھولنا چاہیں گے کہ یہ جو عمل ہے بغیر علم کے ممکن نہیں ہے. بس خواتین کی تعلیم اور خصوصاً دینی تعلیم کی اہمیت یہاں بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ خصوصاً جبکہ اتنی بڑی ذمہ داری جس معاشرے کی تشکیل کے لیے سب انتظار کر رہے ہیں، اور تشیع کا ایک حادثہ ہے کہ ہم منتظرین میں سے شمار ہوتے ہیں، تو ان کی علمی ظاہر بات بنیادیں نہیں ہوں گی تو وہ کیسے جو ہے وہ ایک کردار کو اپنے چھلک سکتے ہیں اور ظاہر کر سکتے ہیں؟ اس کو ذرا کھولنا چاہیے ہمیں، اس پہ اور گفتگو کرنا چاہیے.
جی، ظاہر سی بات ہے کہ اگر خاتون، میں نے کہا کہ اگر خود بھی نہیں سمجھتی ہوگی کہ وہ کس کے ظہور کی تیاری کر رہی ہے اور وہ ظہور اس کے لیے کیا فائدے، کتنا فائدے مند ہے، تو اس کے اندر کبھی شوق اور ولولہ اور جذبہ پیدا نہیں ہوگا. تو جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ دشمنان اسلام جو ہیں وہ لوگوں کو نا امید کرنے کے لیے اور لوگوں کو اس ظہور کی تیاری سے دور کرنے کے لیے جو کانسیپٹ پھیلا رہے ہیں، وہ یہ پھیلا رہے ہیں کہ ان کے آنے کے بعد بڑی خونریزی ہوگی، بڑی تباہی ہوگی اور بہت سارے لوگوں کے سر کٹیں گے اور اس طرح کے امور ہوں گے جس میں سختی ہوگی. تو خود بخود لوگ کیا ہوں گے، ایسے دور سے گھبرائیں گے اور دور ہوں گے. تو اگر خاتون جو ہیں وہ اپنے اندر اس جذبے کو پیدا کرتی ہیں، معرفت کو پیدا کرتی ہیں، تو وہ خود ایک مؤثر کردار ادا کریں گی. کیونکہ خاتون خود ایک بہت معاشرے کے اندر ایک گہرا اثر چھوڑنے والی شخصیت ہوتی ہے، خاتون کو خدا نے صلاحیت دی ہوتی ہے. تو اس وجہ سے اگر خاتون اپنی انفرادی تربیت کرتی ہے اور سمجھ جاتی ہے کہ وہ کیا کام، کیا ذمہ داریاں اس کے کاندھے پر ہیں اور کس مقدس ہدف کی طرف وہ بڑھ رہی ہے، اور تو وہ والہانہ طور پر اس کے لیے آگے بڑھتی ہے اور اس میں قربانیاں دیتی ہے.
میں ناظرین سے یہاں پہ بیچ میں روک کے ایک بات کرنا چاہوں گا کہ خاتون اپنا اہم کردار جب تک ادا نہیں کر سکتی جب تک گھر والے اس کو سپورٹ نہ کریں. اگر ہم کہتے ہیں خاتون نے باہر جا کے ایجوکیٹ ہونا ہے، دین کی تعلیم حاصل کرنی ہے اور یہ سب معرفت کا حصول کرنا ہے، تو اس کے لیے وقت درکار ہے. اور ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یہ وقت بہت اہم ہے کیونکہ ہماری نسلوں کی تربیت اسی پہ موقوف ہے. اس لیے گھر والوں کا کردار نسبتاً بہت زیادہ ہے جس کی طرف سے ہماری عموماً کوتاہی دیکھی گئی ہے. تو میں یہاں درخواست بھی کروں گا کہ جب تک ہم خواتین کا ساتھ نہیں دیں گے، جیسے کہ میں ساتھ دے رہا ہوں اپنی وائف کا، جب تک جو ہے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اپنا بھرپور کردار ادا کر سکیں. یہ ایک اہم درخواست ہے اور ہمیں اپنے کلچر کو تبدیل کرنا پڑے گا، اس میں تبدیلی لانی پڑے گی. یہ غلط کانسیپٹ ہے کہ عورت جو ہے وہ صرف انفرادی طور پہ سارے گھر کے کام کرے گی اور 24 گھنٹے انگیج رہے گی تو اسے کب فرصت ملے گی. لہٰذا اس پہ اجتماعی طور پر ہماری فیملی کی ذمہ داری بنتی ہے. جی تسلسل میں آپ اپنی گفتگو جاری رکھیں.
انفرادی لحاظ سے جب وہ خود قائل ہوتی ہے تو وہ کسی کو قائل کر سکتی ہے، اور پھر وہ اپنی جو حیثیت ہے معاشرے کے اندر، ان تمام رنگوں کے اندر وہ اپنی اس ولولی اور جذبے کو داخل کر سکتی ہے، جس سے ایک بہت بڑی تبدیلی اور انقلاب رونما ہوتا ہے. نسلوں کی تربیت اس نہج پر ہوتی ہے اور اس فکر پہ ہوتی ہے جو فکر اس عورت کے اندر سما گئی ہوتی ہے. اسی لیے سامراجی طاقتیں, اسی لیے استقبالی طاقتیں, اسلام دشمن عناصر جو ہیں وہ سب سے پہلے عورت پہ کام کرتے ہیں, اس کے کلچر پہ کام کرتے ہیں, عورت کے ذریعے سے وہ مردوں کو خراب کرتے ہیں. تو اجتماع کی جب ہم یہاں سے انفرادی سے ہم اجتماعی پہ چلے آتے ہیں کہ ایک خاتون کے لیے خالی اپنے آپ کو سنوارنا, اپنے لباس کو, اپنے عفاف کو اور اپنے حجاب کو ہی خالی نہیں رکھنا, بلکہ اس نے معاشرے کے اندر صلاحیت کر دینی ہے اپنی فکر کو, اور یہ عورت کے اندر صلاحیت ہے. اسی لیے دشمنان اسلام عورت کو ہی جو ہے وہ فوکس کرتے ہیں. تو یہاں پر اسلام نے بھی عورت ہی کو فوکس کیا ہے, اور اسی لیے بارہا تاکید کی گئی ہے روایات میں, ہمارے دین اسلام کی تعلیمات میں, کہ خواتین کی عزت کی جائے اور خواتین کو مواقع دیے جائیں اور خواتین کی تعلیم و تربیت پر کام کیا جائے. اب ایک خاتون جب اپنی تزکیہ کر لیتی ہیں, اپنی معرفت, اپنے امام کی معرفت ان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے, حاصل کر لیتی ہے, تو اب انہیں چاہیے کہ وہ اجتماع کی تبدیلی میں کام کریں, اور یہی وہ نتیجہ ہے جو ہمیں چاہیے تھا ظہور امام کی تیاری کے لیے. غیبت کبریٰ میں ایک منتظر کی بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ, اگر وہ خاتون ہیں تو وہ اقتصادی لحاظ سے معاشرے کو مضبوط کرے, سیاسی لحاظ سے مضبوط کرے, فرہنگی اعتبار سے, کلچر کے اعتبار سے وہ مضبوط کرے. یہ کام مرد بھی کرتے ہیں مگر اس میں اثر عورتوں کا زیادہ ہے.
جی, بچوں کی شروع کی ایج میں اگر ہم کہتے ہیں ایجوکیشن لانی اور ذہن بدلنے بچوں کی,
وہ ہم تربیت کی طرف جب بالکل میں جاؤں گی تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر ہمیں ضرورت پڑتی ہے, اور ہمیں نظر آتا ہے عورتوں کا کردار کتنا مؤثر ہے.
یہ بعض اقتصادی پروجیکٹس بھی خواتین سے مخصوص ہیں.
اگر ہم اس طرف آئے نا کہ ہمارا جو مہدوی معاشرہ ہوگا وہ, یعنی ہم جس حکومت کی طرف جا رہے ہیں اور جس کی تشکیل کی ہم خواہاں ہیں, وہ فقر سے دور ہوگا, وہ جہالت سے دور ہوگا. تو اب آج ہمیں اس فقر اور جہالت سے لڑنا ہے تو ہماری اقتصاد مضبوط ہونی چاہیے. اب اس اقتصاد میں خواتین بہت اہم کردار ادا کر سکتی ہیں, وہ اپنی اسلامی دائرہ کار میں رہتے ہوئے, اپنی عفت اور اپنے حجاب کا خیال رکھتے ہوئے, ایک قوم کو, اپنے ملک کو اقتصادی طور پہ مضبوط بنائیں. جو وہ کردار ادا کر سکتی ہیں وہ کریں, اور اسی اقتصادی مضبوطی میں, یعنی اس کے علاوہ کہ وہ پروڈکٹ کو زیادہ کریں, ساتھ ساتھ یہ آتا ہے کہ قناعت پسندی جو خواتین کا شعبہ ہے اس میں وہ مضبوط کر سکتی ہیں اقتصاد کو. اسی لیے آپ دیکھیں کہ دشمن زیادہ تر فیشن اور ماڈلز کی جو باتیں ہوتی ہیں, ہاں, وہ خواتین اور بچوں کے ہی زیادہ,
اور اس سے بجٹ آؤٹ ہوتا ہے, بجٹ آؤٹ ہوتا ہے تو اختلاف پیدا ہوتا ہے.
ہاں, یعنی جو وہ اپنی جیبیں بھر رہے ہیں اس وقت اپنی پروڈکٹ بیچ کر, وہ عورتوں کے ذریعے سے بھر رہے ہیں اور عورتوں کی چیزوں کے ذریعے سے بھر رہے ہیں. ہاں, تو وہاں پہ بھی عورتوں کا حصہ ہے نا, بچوں کے لیے بھی ماں تڑپتی ہے اور آگے بڑھتی ہے. تو لہٰذا اگر خواتین جو ہے وہ سادہ زیستی کی طرف اور قناعت کی طرف آتی ہیں تو وہ اقتصاد کو مضبوط کرتی ہے معاشرے کی, اور چونکہ خانوادے کی اور خاندان کی اگر اقتصاد مضبوط ہوتی ہے تو یہ اکائی ہے معاشرے کی, معاشرہ آہستہ آہستہ مضبوط ہوتا ہے, ملک مضبوط ہوتا ہے, اور وہ تسلط جو ایک غرب حاصل کرنا چاہ رہا تھا اسلام دشمن طاقتیں, وہ تسلط ٹوٹ جاتے, اور یہی زمینہ ہے ظہور امام کا. تو ہماری خواتین کو چاہیے کہ غیبت امام کے زمانے میں وہ اجتماع کی ترقی کے لیے اور اس کی شعور کی بیداری کے لیے کام کریں. مثلاً قلم کے ذریعے سے, تقریر کے ذریعے سے خدا نے قوت بیان خاتون کو بہت مضبوط دیا ہے, وہ اس کو اگر پازیٹو لے کر جاتی ہے
اور ایک بات سن کے فوراً کمیونیکیشن شروع ہو جاتی ہے اور آگے پہنچا دیتی ہیں, یہ خصوصیت ہے.
یہ خصوصیت ہے کہ وہ اپنی زبان کو بہت اچھی طرح استعمال کر سکتی ہیں, اگر کرنا چاہیے, یعنی اس کو نیگیٹو نہ ہو, یہ صلاحیت ان میں ہے, تو وہ اس کو اسلام کے لیے استعمال کریں. اور اس جیسے کہ کہتے ہیں کہ جب امام کا ظہور ہوگا تب بھی, غیبت کے دور میں بھی اور ان کے ظہور کے بعد بھی, دجال کی فوج میں اور دجال کے ساتھیوں میں خواتین شامل ہیں جو عورتوں کو اور مردوں کو ورغلائیں گی, جو ان کو گمراہ کریں گی, جو اپنے بیان سے اور اپنی دوسری چیزوں سے جس میں ان کی جسمانی توجہ بھی ہے, وہ تمام چیزوں سے وہ کیا کریں گی, لوگوں کو گمراہ کریں گی اور دجال کی طرف لے کر آئیں گی اور امام کے خلاف لوگوں کے ذہن بھریں گی. ایسے وقت میں یہی ان کے مقابل پہ وہ مومن خواتین ہونی چاہیے جو اپنی زبان سے, اپنے قلم سے, اپنی قوت گفتار سے لوگوں کے ذہنوں کو حقائق سے آشنا کریں اور دجال کے بھیانک چہرے سے نقاب ہٹائیں گی. تو یہ غیبت میں بھی ہونا چاہیے اور غیبت کے بعد بھی عورتوں کی ذمہ داری ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کلچرل جو ہے وہ ایک چینج خواتین بہت اچھا لا سکتی ہیں. چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو بظاہراً چھوٹی ہوتی ہیں لیکن اپنا اثر بہت گہرا چھوڑتی ہیں اور بہت اہم ہے اس لحاظ سے. ان میں یہ ہے کہ وہ اپنے گھر کی ڈیکوریشن اور تزئینات میں اپنے امام کو مرکز بنائیں, वो अपने घर में एक नमाज का कॉर्नर बनाए और एक इमाम की वॉल बना सकती हैं, वो अपने बच्चों को शुरू से इस तरफ ला सकती हैं, वो अपने माशरे के अंदर अपने लिबास से तब्दीली ला सकती हैं, वो फैशन वो ईजाद करें कि जिसमें हिजाब और इफाफ हो, ना ये कि जिसके अंदर बेइफ्फती हो, बेहयाई हो और रूहानियत हो। तो यहाँ पर ख़वातीन इज्तिमाई लिहाज से, इक्तिसादी लिहाज से, सियासी लिहाज से उन्हें चौकन्ना रहना चाहिए, उन्हें मुत्तले रहना चाहिए ताकि वो अपनी आइंदा नस्लों में वो ख़बरें, वो अखबार जो सही हैं उन्हें मुंतकिल कर सके, ना ये कि वो उल्टी सीधी बातें, खुराफात जो उनके जहनों में बिठा दी गई हैं और वो चूँकि इल्म से दूर है। हमारे यहाँ ख़वातीन का यही है, ना वो किताबें पढ़ती हैं, ना वो किताब खानी को आम करती हैं, ना वो इल्मी मराकज़ से वाबस्ता हैं, जिसकी बिना पर जो उनके जहन में पुरानी बातें और किस्से कहानियाँ हैं वही वो आगे बच्चों में मुंतकिल करती हैं।
इसी वजह से मीडिया पर भी हमें ख़वातीन कम नज़र आती हैं जो तबलीग में जो है मौसर नहीं है, ख़वातीन के मौके ऐसे मौजूद नहीं हैं जिनको बढ़ाना चाहिए।
तो ग़ैबत कुबरा में ख़वातीन की यह ज़िम्मेदारी है कि वो अपनी तरबियत और अपनी मार्फत बढ़ाने के साथ साथ इज्तिमा की तरबियत और तरक्की में इन इन मैदानों में काम करें जिनमें कि रहते हुए वो अपने वज़ाइफ से भी पीछे ना हटें, अपने दायरा इस्लाम से जो उनके लिए कायम किया गया है उससे भी बाहर पाँव ना रखें और इस्लाम की तरक्की के लिए काम करें। अगर ख़वातीन इस ग़ैबत कुबरा में अपने वज़ाइफ को अंजाम देंगी, जिसमें कि तरबियत भी आती है, जिसमें कि बच्चों की तरबियत के साथ माशरे की तरबियत है, तो इंशाल्लाह अपना अहम किरदार अदा करते हुए वो ज़हूर को नज़दीक कर सकेंगी।
तस्नीम, में वक्त की कमी की वजह से हम आखिरी सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं और इस पर जो है हमारे इसको प्रोग्राम का अख्तिताम होगा कि ज़ाहिर बात है कि हमारे ज़माना का जैसे ही नज़रिया सामने आता है तो एक हुकूमत का तसव्वुर सामने आता है, एक आरमानी हुकूमत, एक ग्लोबल हुकूमत, एक जहानी हुकूमत और एक बहुत ही आइडियल हुकूमत। तो ज़ाहिर बात है एक ऐसी हुकूमत के अंदर जो इंटरनेशनल भी है और जो तमाम खूबसूरतियों से मुज़य्यन है, उसमें ख़वातीन का क्या रोल हो सकता है?
ज़हूर के बाद जो ख़वातीन का रोल है वो वही है जो तकरीबन ज़हूर से पहले है। अच्छा, मैं आपको उस जो हमारी गुफ्तगू थी उसमें ये पॉइंट भी ऐड करूँगी जो आपके इस आखिरी सवाल के साथ भी मुर्तबित है कि ख़वातीन जहाँ इज्तिमाई काम अंजाम दे रही होती हैं वहाँ पर एक अपने बच्चों की तरबियत कर रही होती हैं ताकि वो आइंदा के दौर में जब इमाम आए तो उनके लिए तैयार हो जाए।
ये ख़ुद एक सवाल बनता है कि बच्चों की तरबियत जब होगी तो मुंतज़रीन तैयार होंगे जो सही मिलाकात पे तैयार हों,
और हर वो तकाजा जो मोहब्बत के साथ और मेहरबानी के साथ हो वो क्या होता है, काबिले कबूल होता है हर शख्स के लिए। तो जब माँ मोहब्बत और उतूफ़त और ममता के साथ अपने बच्चों को दीन समझाती है और उनको दीन के ऊपर पाबंद करती है तो वो ख़ुद ब खुद उनकी वो आदतें पुख्ता हो जाती हैं, उनके खून में गोया शामिल हो जाती हैं और वो मार्फत के पहले जीने को अपने माँ की गोद से ही तय कर लेते हैं। तो जो ख़वातीन का एक बहुत बड़ा काम है और बहुत बड़ा हिस्सा है इमाम के ज़हूर की तरफ या ज़हूर के बाद, वो ख़ुद ज़हूर से पहले अपने बच्चों की तरबियत है, इस्लामी तरबियत है। लेकिन फिर वही बात आती है कि पहले वो ख़ुद इस्लाम से आशना हो जाए, उन्हें पता हो कि हुकूमत किस लिए है, उनके क्या वज़ाइफ़ हैं और फ़लसफ़ा क्या है, और इमाम अलैहिस्सलाम हुकूमत तश्कील देंगे तो किन अहदाफ को पूरा करेंगे। तो वो अपने बच्चों की तरबियत करेंगी, अपने शोहरों की पुश्त पनाही करें राह हक में, और रहबर मुअज़्ज़म क्या ये कौल और ये गुफ्तगू मैं यहाँ पर जुमला कोट करूँगी, फरमाते हैं कि गैबत के ज़माने में कोई फ़ारिग ना बैठे, हर एक को कुछ अंजाम देना है। तो एक बूढ़ी खातून भी हैं तो ये ना सोचें कि मैं इस वक्त क्या कर सकती हूँ, मैं अब आखिरी दौर में हूँ, नहीं।
मैं नाज़रीन से यहाँ रोक के गुजारिश करूँगा कि रहबर मुअज़्ज़म ने 27 बेसत के हवाले से 27 रजब को ये स्पीच की और उसमें बहुत सारे नुकात जिसमें से मीडिया वार के हवाले से भी बात की और एक ये वार की बात की कि ज़हूर के लिए प्रोएक्टिव होना है और कोई भी शख्स घर में ना बैठे, तो जब घर में नहीं बैठे तो उसने किरदार अदा करना है और ये ख़वातीन पे भी लागू होता
बिल्कुल।
है
बिल्कुल, हत्ता आप किताब लिख सकती हैं, किताब लिखें, कोई किस्सा लिख सकती हैं, वो किस्सा लिखें, हत्ता आप छोटे छोटे दर्स अरेंज कर सकती हैं, दुआएं नुतबा है, दुआएं अहद है, इस तरह की मुख्तलिफ ज़ियारात के इज्तिमात करें, लेकिन उस पर इमाम की बात करें, वो भी कौन सी अथेंटिक बात और सही बात, मुस्तनद बात करें। तो इसके साथ अपने बच्चों की तरबियत और अपने शोहरों की राह हक में पुश्त पनाही है, उनको मजबूत करना है, ये औरतों का बहुत पॉजिटिव रोल है। अब जब इमाम का ज़हूर होगा, मैं आपके सवाल की तरफ आऊँ कि जब इमाम का ज़हूर होगा तो ऐसे वक्त में इमाम को जो सबसे बड़ी ज़रूरत पड़ेगी वो एक लश्कर की पड़ेगी। गरचे जो इमाम के ख़ास असहाब होंगे वो 313 हैं और रिवायात के मुताबिक उनमें 50 ख़वातीन भी शामिल हैं, जिनमें कुछ ख़वातीन ऐसी हैं जो उस वक्त ज़माने में ज़िंदा होंगी और जब जनाब जिब्राइल निदा करेंगे تو خداوند عالم کے حکم سے وہ سارے اصحاب جمع ہو جائیں گے جن میں وہ خواتین بھی شامل ہوں گی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ ایسی خواتین بھی ہوں گی جو زندہ کی جائیں گی, رجعت ہے ان کی, رسول اللہ کے دور میں تھی, حضرت موسیٰ کے دور میں تھی, جنہوں نے اس وقت کے حادیان برحق کا ساتھ دیا تھا,
بہترین کردار ادا کیا تھا,
اس راستے میں ان کی معاون رہی تھی. خداوند عالم ان کو اس عالمی حکومت کی تعاون میں دوبارہ سے واپس لائے گا ان کے پاداش کے طور پر. حضرت عیسیٰ کے ساتھ کچھ خواتین کا آنا ہے, تو بہرحال خواتین کا وہاں پر حصہ ہے. جناب حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے ایک حدیث آپ فرماتے ہیں کہ جب جناب جبرائیل علیہ السلام ندا دیں گے آپ کے ظہور کے بعد, اور حضرت حجت کو ان کے والد اور ان کے نام سے پکاریں گے اور لوگوں کو اطلاع تعارف کروائیں گے ان کا, تو ایسے میں خواتین مومنات خواتین اپنے گھر سے مردوں کو امام کی نصرت کے لیے بھیجیں گی. اب ان کے شوہر ہوں گے, بیٹے ہوں گے, بھائی ہوں گے, باپ ہوں گے, یہ خواتین کا انڈائریکٹلی ایک حصہ ہے امام کی حکومت کے بعد. اور دوسرا یہ کہ وہ خود بھی امام کی حکومت میں حصہ دار ہوں گی امام کے ظہور کے بعد, جیسے کہ رسول اللہ کے حکومت میں تھی, امام علی کی حکومت میں تھیں, جو جنگوں کے درمیان وہ ساتھ ہوتی تھی ان کے, اور اس وہی کام وہ انجام دیں گی. آئمہ کی روایات میں ہیں کہ جو کام رسول اللہ کے دور میں خواتین نے رسول کی معاونت میں اور معیت میں انجام دیے تھے, وہی حضرت حجت کی دور میں بھی انجام دیں گی. ان میں صحت کا شعبہ ہے, اس کے علاوہ تعلیم و تربیت کا شعبہ ہے, جو بہت بڑے شعبے ہیں جو خواتین اٹھائیں گی اپنے کاندھوں پر. اس کی ذمہ داریاں, رسول اللہ کے دور میں جنگ کے میدان میں آتی تھیں, مرہم پٹی کرتی تھیں, مریضوں کی تیمارداری کرتی تھیں, مجاہدین کے لیے کھانا اور پانی کی فراہمی تھی, حتیٰ کہ روایات میں ہے کہ وہ مشک پانی سے بھر کر اپنے کندھوں پر, اپنی پشت پر اسے لاد کر مجاہدین تک پہنچاتی تھی. تو لہٰذا کھانے کی تیاری ہے, ان کے لباسوں کو دھونا ہے. اس کے علاوہ اس زمانے کی خواتین یہ بھی کرتی تھیں کہ تیر جو بکھرے ہوئے ہوتے تھے انہیں میدان سے جمع کر کے لا کے دیتی تھیں سپاہیوں کو, یعنی اسلحے کی فراہمی میں جو کام خواتین کر سکیں گی.
بہادری چاہیے, کوئی ایک عام خاتون جو گھر میں بیٹھ کے ڈر اور خوف رکھتی ہے وہ کہاں میدان میں آ سکتی ہے, تو خواتین کو بھی شجاع
بہادر بننا پڑے گا. بالکل, جناب نصیبہ کے بارے میں ہے کہ جنگ احد میں ان کا بیٹا شہید ہو گیا, اور وہ اس وقت جب کہ لوگ بھاگنے لگے میدان چھوڑ کے مسلمان, تو وہ ان کو آواز دے کے کہتی تھی کدھر بھاگے جاتے ہو, اپنے خدا سے منہ موڑتے ہو, واپس پلٹو. اور جب انہوں نے دیکھا کہ لوگ ان کی بات نہیں سن رہے, تو انہوں نے نیزہ اٹھایا اور وہ حملہ آور ہوئی اور وہ زخمی بھی ہوئی اس جنگ میں. خود کربلا کی جنگ میں ہمیں ملتا ہے جناب مادر وہب کا کہ وہ آئیں نیزہ اٹھا کر, امام حسین نے ان کو واپس پلٹایا کہ ابھی مرد موجود ہیں, آپ کی ضرورت نہیں. تو خواتین کی بہادری, اگر خواتین لال بیگ سے, چھپکلی سے, چھوٹی چھوٹی چیزوں سے, اندھیرے سے ڈریں گی اور اپنے بچوں کو بھی ڈراتی ہیں, یعنی یہ ایک نقطہ ہے تربیت کا کہ ہم اپنے بچوں کو شجاع بنائیں تاکہ کل وہ بموں کی آواز سے, گولیوں کی بوچھاڑ سے نہ ڈریں. تو ضرورت اس بات کی کہ ہم خود پہلے بہادر ہوں اور ہم نے بچپن سے ان کے اندر خوف نہ بٹھایا ہو. ان کی
روایت میں ملتے ہیں نبی پاک سے کہ جہاں سے جنگ کا منظر نظر آتا تھا وہاں خواتین کو باقاعدہ بلایا جاتا تھا تاکہ وہ جنگ کے منظر کو دیکھیں, آوازوں کو سنیں, تاکہ بچے شجاع ہوں, بہادر ہوں. یہ خود ایک تمرین نبی کی طرف سے موجود ہے.
ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہے. تو ظہور امام کے بعد ان کی حکومت میں خواتین کا حصہ ہے, وہ ان تمام شعبوں میں خود خواتین کی تعلیم و تربیت کے لیے ہے. اور ایک میں جملہ رہبر معظم کا یہاں پھر کوٹ کروں گی کہ اگر خواتین خواتین کے لیے کوئی خدمت کرنا چاہتی ہیں, کہ خواتین ہی خواتین کی سب سے بڑی خدمت گزار بن سکتی ہیں, تو وہ یہ ہے کہ وہ خواتین کے اندر شعور کو بیدار کریں, تعلیم و تربیت کو عام کریں, اور اس کے ساتھ ساتھ خاتون کو اس کی جائگاہ پر, اس کے مقام پر واپس پلٹائیں, جو کہ غرب نے, جو انسانیت کا دشمن ہے, عورت کا دشمن ہے, جو عورت کو ایک پروڈکٹ کے طور پر دیکھتا ہے, اس کی جنسیت اور اس کے جسم سے فائدہ اٹھاتا ہے, انہوں نے عورت کو اس کے مقام سے ہٹا دیا ہے, بہت گرا دیا. تو یہاں پر وہ فرماتے ہیں رہبر معظم کہ اگر خاتون چاہتی ہیں کہ خاتون کی خدمت کریں, کہ ان سے بہتر کوئی نہیں کر سکتا, تو وہ اس مقام پر پلٹائیں عورتوں کو جو ان کا مقام ہے. وہ مقام کیا ہے؟ وہ مقام یہ کہ وہ اپنی فیملی کے اندر اپنی فیملی کو ٹائم دیں, توجہ دیں, اہمیت دیں, وہ کسی چیز کو بھی اپنے خاندان پہ اور اپنی فیملی پہ قربان نہ کریں.
باہر جا کے جاب کرنا ٹھیک ہے, اسلام اس کی اجازت دیتا ہے, لیکن ترجیح نہیں ہے, ترجیح یہی ہے کہ اپنے گھر کے امور میں,
ایسی جاب جس سے بچے متاثر ہو رہے ہیں, ان کی تربیت نہیں ہو رہی, یا شوہر جو ہے वो इग्नोर हो रहा है या उसकी हिमायत में कमी आ रही है, तो ऐसे सूरत में औरत को चाहिए कि वो अपने घर में पलटे। ये बहुत बड़ा एजाज़ है उसको, इमाम खुमैनी का ये जुमला मैं यहाँ बयान करती चलूँ अगर आपके पास टाइम है। आप फरमाती थी कि दुनिया में इससे मुकद्दस कोई पेशा नहीं कि इंसान बनाए जाए, और औरत को खुदा ने यह पेशा अदा किया है जो अम्बिया का पेशा है कि वो इंसान साज है, वो औरत। तो एक औरत घर में रहते हुए अगर अपने बच्चों की तालीम तरबियत के लिए घर में वक्त गुजार रही है, बच्चों की केयर कर रही है, और उसका हदफ इलाही है कि मेरे बच्चे जिस्मानी लिहाज से सेहतमंद हो, किसी नुख्स के हामिल ना हो, या उनको कोई तकलीफ़ ना हो, कि वो रशीद हो, वो शुजा हो, वो बहादुर हो, वो सेहतमंद हो, ताकि वो अपने इमाम के लिए काम आए, तो वो एक बहुत बड़ी मुजाहिदा है। वो घर में रहते हुए भी जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह कर रही है।
आपको बहुत शुक्रिया, हमारे वक्त में गुंजाइश नहीं है। नाज़रीन, आज की गुफ्तगू से जो नतायज हम हासिल कर सकते हैं वो ये कि अगर औरत अपना अमली तौर पर किरदार अदा करना चाहती है तो उसे अपने आप को मुसल्लह करना होगा तालीम के ज़रिए से, महारतों के ज़रिए से, और वो तमाम अवज़ार उसके हाथ में होने चाहिए जिसके ज़रिए से वो अपना किरदार अदा कर सकती है। यहाँ पे ये भी गुफ्तगू की गई कि जब तक फैमिली इस अमर में उनके साथ नहीं होगी तो वो अपना भरपूर किरदार अदा नहीं कर सकती। यहाँ ये भी बात हुई कि सिर्फ इनफरादी पहलुओं पर हमें महदूद नहीं होना, बल्कि इज्तिमाई ज़िम्मेदारियाँ सबसे ज़्यादा ख़वातीन के कंधों पर आती हैं, क्योंकि वो अपने बच्चों को भी तब्दील कर सकती हैं और फैमिली के दीगर मर्दों को भी बहुत कुछ तब्दीली उनके अंदर ला सकती हैं। और सबसे अहम बात ये कि औरत का सबसे अव्वलिन फरीज़ा खुद घर है, खुद फैमिली है। अगर उसके बाद अगर उसकी गुंजाइश बनती है तो इस्लाम ने उसे इजाज़त दी है कि वो बाहर जा के काम करे और माशरे में वो किरदार अदा करे जो उससे मुतालिक है। ऐसे शोबों का इंतखाब ना करे जो उससे मुतालिक नहीं है, बल्कि वो जो उसके अहदाफ में इनफरादी तौर पर और इज्तिमाई तौर पर उसको तकामुल की तरफ ले जाएँ। एक मेदवी माशरे के क़याम के लिए ख़वातीन के बेहतरीन किरदार की दुआ के साथ कि तमाम ख़वातीन इसमें जद्दोजहद करेंगी। और आज ख़ुद अमली तौर पर हमने यह मौका फराहम किया आपको कि मैं सुन रहा हूँ और बोलने वाली ख़ातून है, ये सिलसिला जारी रहना चाहिए और ख़वातीन को ख़वातीन के ज़रिए से तालीम तालुम का सिलसिला मौका मिलना चाहिए, जारी रहना चाहिए। इसी गुफ्तगू के साथ आखिरी एपिसोड का इख्तिताम होता है। आपको पहले भी गुजारिश की जा चुकी है, इन 6 एपिसोड से एक इनामी क्विज़ का इनेकाद किया गया है। इन 6 क्विज़ को बग़ौर देखें, नोट करें इनके पॉइंट्स को ताकि उस इनामी क्विज़ में आप शरीक हो सकें। इसी प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ जाते हैं इमाम ज़माना की विलादत की मुबारकबाद के साथ। हम आपसे इजाज़त चाहेंगे, अल्लाह हाफिज़।
مخالفان ظهور چه کسانی هستند؟ مخالفان ظهور چه کسانی هستند؟ مخالفان ظهور رو به شما معرفی کنم. 1 کسانی که کلاً همتشون پایین نمیخوان جهان آباد بشه. خودخواه. آدم‌های پست همت اینقدر تنفر برانگیزن آدم‌هایی که همتشون پایینه که دوست ندارم در موردشون حرف بزنم. رها کنید اونها رو. 2 کسانی که امید دارن غرب و شرق عالم یه راهی برای سعادت بشر باز کنن. کلمه خودمونیش غرب زده ها مخالف ظهورن. اونا مدینه فاضله شون این جوامع عقب مونده اروپایی و آمریکایی هستن که رذل ترین و کثیف ترین انسان ها بر اونها حکومت میکنن. اینا الگوشون اونجاست، اینا رشد رو اونجا میدونن، اینا سعادت رو اونجا میدونن، اینا دنبال مهدی فاطمه و ظهور او نیستن، اینا دنبال جامعه مدنی غربی هستن، نه جامعه مهدوی. در یه روایتی میفرماید امام باقر علیه السلام، دولت ما زمانی برگزار خواهد شد که همه دولت ها به شکست رسیده باشن، یعنی معلوم شده باشه طرحی برای اداره جهان کسی نداره، اون وقت امام زمان ما ظهور خواهد کرد. وقتی که حکومت مهدی ما برقرار میشه دیگه کسی نمیتونه بگه خب ما هم میخواستیم این کارو بکنیم، اگه ما این کارو میکردیم همینجوری میشد. یک خلأ تئوریک برای اداره عالم پدید میاد، بعد آقا میاد. به همین دلیل همه جهان متحد میشن. گروه سوم از کسانی که مخالفان ظهور هستند، کسانی از مسئولان که نونشون فعلا تو روغنه، اگر این مسئولان زمان ظهور حضرت باشه که حضرت جز نان خوش به اونها نخواهد داد، جز لباس خشن به اونها نخواهد داد.
کسانی از مسئولان که نونشون فعلا تو روغنه،
بوده اومدن پیش ائمه هدا گفتن که آقا کاش ظهور با شما بود. کسی به نام معلا اومد پیش امام صادق علیه السلام گفت ای کاش شما اون امامی بودید که ظهور می کردید. حضرت فرمود به خدا قسم اگر ظهور با من بود، تو که اصحاب من هستی، جز لباس خشن و نون خشک چیزی بهت نمی رسید. بعد فرمودن تو باید در کنار آن امام اگر بودی به سیره رسول خدا و امیرالمؤمنین زندگی میکردی. تو شب تا صبح باید مینشستی کنار من به برنامه ریزی کردن، صبح تا شب به مردم خدمت کردن، مگه ساده است؟ مسئولینی که دوست دارن اول نون خودشون تو روغن باشه بعد خدمت بکنن، اینها به درد امام زمان نمیخورن و البته اونها دعا برای فرج نمیکنن. چرا دعا برای فرج میکنن؟ پدرشون رو در میاره حضرت اگه بیاد اینا رو به کار بخواد بگیره، میندازدشون.
اینجا مرکز مقاومت هست.